الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اور مچھلی والے کا ذکر کرو جب وہ غصے ہو کر نکل پڑا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی پکڑ کے اوپر قادر نہیں ہیں تو اس نے اندھیروں میں پکارا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے تیری ذات پاک ہے اور بلا شبہ میں ہی گنہگاروں میں سے ہوں میں ہی ظالموں میں سے ہوں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کی اور غم سے اس کو نجات عطا فرمائی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں محترم حضرات حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ عرض کیا جا رہا تھا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کہہ کر نکل گئے کہ دیکھو تین روز کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب یہ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو کہہ دو اللہ کا عذاب آنے والا ہے یہ قوم مشرک تھی شرک کرنے والی تھی اللہ کی نافرمانی کرنے والی تھی قسم قسم کے گناہ کیا کرتی تھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو 7 سال تک سمجھایا 7 سال تک ان کو راہ راست پر بلانے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے بلکہ جو دوا کی تو بیماری بڑھتی گئی جیسے جیسے ان کا علاج کیا جتنا ان کو سمجھاتے گئے اتنا ہی وہ راہ راست سے بھٹکتے گئے گناہوں میں مبتلا ہوتے گئے برحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال تک ان کو سمجھاتے رہے بالآخر جب وہ راہ راست پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہونے کا حکم جاری کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس کو مطلع کیا گیا اطلاع دی گئی کہ 3 روز کے بعد آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو خبر دی خبردار کیا کہ عن قریب 3 روز کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اب آپ جتنا چاہیں آرام کر لیں جتنا چاہیں اپنی زندگی گزار لیں جتنا عیش کرنا ہو جتنے گناہ کرنا ہو کر لو بہرحال قوم نے جب یہ بات سنی تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت مقدر تھی تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے تو یونس نے جو عذاب کا ہمیں مطلع کیا ہے عذاب سے اور عذاب کے بارے میں ہمیں باخبر کیا ہے تو یقیناً یہ عذاب آنے والا ہے اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ وہ ہماری بستی میں رہتے ہیں یا نکل جاتے ہیں کل صبح کے وقت اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس بستی میں ٹھہرتے ہیں یا نہیں اگر وہ اس بستی میں ٹھہرے رہے تو سمجھ لینا کہ بستی میں عذاب نہیں آئے گا اور وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ عذاب اللہ کا آنے والا ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو اپنے مقام سے نکل کر دور چلے گئے بہت دور نکل گئے اب دیکھیں صبح جب ہوئی تو کفاروں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب دور دکھائی دے رہا ہے، کچھ بادل اندھیرے سے ہیں، کچھ دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں کبھی کبھی اٹھ کر ان کے گھروں پر آ جاتا تھا اور ان کے گھروں میں اندھیرا قائم کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کے عذاب سے پہلے ایک تمہید تھی، ایک پیش خیمہ تھا، اللہ کے عذاب کے آنے کی ایک نشانی تھی، عذاب نہیں تھا۔ کیونکہ عذاب کے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا، عذاب کے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی سے عذاب کو دور نہیں کرتا۔ تو یہ دھواں جو تھا وہ اللہ کا عذاب نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈرانا اور دھمکانا تھا کہ اب بھی سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل جاؤ۔ تو وہ دھواں ان کے گھروں پر چھا جاتا تھا، اندھیرا قائم کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہی معلوم ہو رہا ہے، ایسی چیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت یونس کو تلاش کر رہے، ادھر ادھر ان کے گھر گئے، وہاں گئے، یہاں گئے، جہاں جہاں ان کا ٹھکانہ تھا وہاں وہاں جا کر دیکھا، لیکن حضرت یونس دکھائی نہیں دے رہے۔ تو کہنے لگے کہ یونس نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ طلبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہرحال یہ لوگ، جیسے کہ میں نے گزشتہ کل بتایا کہ میدانوں میں نکل گئے، 100,000 سے زیادہ لوگ، جانوروں کو لے کر، بچوں کو لے کر، اللہ سے معافی تلافی کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے، اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ نے عذاب کو ختم کر دیا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عذاب نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ میں گاؤں میں جاؤں تو جھوٹا پڑوں، گاؤں والے میرے جھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے مار دے وے، اس لیے وہ وہاں سے نکل گئے۔ اور چلتے 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 بحر روم کے ساحل پر پہنچ گئے، روم کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھا کہ کشتی ہے۔ کشتی والوں نے جب دیکھا کہ یونس آ رہے ہیں، اس میں سے کئی لوگ حضرت یونس کی بزرگی کو جانتے تھے، حضرت یونس کے نیکوکاری کو جانتے تھے، اس لیے حضرت یونس کو بلایا کہ آپ بھی آ جائے۔ آ گئے، کشتی چلی، درمیان میں جا کر وہ کشتی ٹھہر گئی، رک گئی۔ حالانکہ کشتی چلتی رہتی تھی اور رک جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، کوئی کارن ہی نہیں تھا۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، اس سمندر میں چلنے والوں کا تجربہ ہے کہ ہماری کشتیاں اس وقت درمیان میں ٹھہر جاتی ہے جبکہ کوئی اللہ کا گنہگار بندہ اس کشتی میں سوار ہوا ہو، یا پھر کوئی مالک کا غلام بھاگ نکلا ہو، تو یہ کشتی ٹھہر جاتی ہے۔ اب تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس نے اللہ کا بڑا گناہ کیا ہو، یا پھر غلام ہو وہ بھاگ نکلا ہو اور اس کشتی میں سوار ہوا ہو، تو ہمیں کہہ دیجئے گا، ہمیں کہہ دیجئے گا تاکہ ہم اس کو سمندر میں ڈال دے وے، ہماری کشتی آگے نکلے۔ اگر وہ آدمی آگے نہیں آیا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اپنے مالک کا بھاگا ہوا ہوں، میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، مجھے آپ پھینک دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ تو نیک بندے ہیں، ہم آپ کو کیسے ڈال سکتے ہیں، ہم آپ کو کیسے ڈال سکتے اتنے بڑے آدمی کو۔ تو یہاں ایک بات یہ پہنچی کہ آدمی چاہے نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، کبھی اس سے لغزش ہو جائیں تو اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے، آدمی اگر معافی تلافی کر لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نیکوکار آدمی سے بدتمیزی نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو بدنام نہ کرے کہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کی چھوی کو بگاڑے نہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے چل کر کہا کہ میں گنہگار ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں اپنے شہر سے نکلا ہوں اور میں سفر میں نکل گیا ہوں، مجھ پر اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ یونس تمہیں اس شہر کو چھوڑنا ہے، اس بستی کو چھوڑ کر سمندر پار چلے جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، میں نے اب اللہ کے حکم کی عدولی کی ہے، اللہ کے حکم کو مانا نہیں ہے، اللہ کا حکم میرے پر آیا نہیں ہے، اس کے بغیر حکم کے اور بغیر اجازت کے میں نکل چکا ہوں، میرا میں گنہگار ہوں، میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے تحت دیجیے. تو لوگوں نے ان کو ذلیل نہیں کیا، حالانکہ سب کی جان خطرے میں تھی، چند منٹوں میں سب ہلاک ہونے والے تھے، حضرت یونس کو پھینکا نہیں تو سب مرنے والے تھے، لیکن انہوں نے بدتمیزی نہیں کی، کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ٹھہر سکتے، آپ تو نیک آدمی ہیں، برگزید آدمی ہیں، ہم آپ کو نہیں ٹھہر سکتے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی نیک آدمی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کر بیٹھے، کیونکہ نیک آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گر گرا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ادھر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ادھر ہم ہماری زیادتیوں کی وجہ سے ظالم ٹھہر جاتے ہیں، ہم ہماری غیبتوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں ظالم ٹھہر جاتے ہیں. اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ میرا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے پاپ ہو گیا، کیونکہ نیک آدمی ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. جو آدمی نیک ہوگا نا اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن کبھی کبھی ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ادھر اللہ کے دربار میں وہ پھر مقبول ہو گیا، ادھر وہ اللہ کے دربار میں پھر نیک ہو گیا، اللہ کے دربار میں جو گناہ کیا تھا وہ صاف ہو گیا، معاف ہو گیا، اور یہاں بندے کیا کرتے ہیں، اس کی برائیاں کر کر کے ظالم ٹھہرتے ہیں، اور وہ تو جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، یا جو اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں، جہنم میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے. کسی کے بارے ایک آدمی یوں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہوا ان لوگوں کو جنت کا ٹھیکیدار نہ بنایا، ورنہ جنت تو خالی رہ جاتی، سب کو بیچاروں کو جہنم میں ڈال دیتے. آج ہیں فتوے دینے والے، یہ جہنمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کیا کون مردود ہے، تجھ کو کا پتا کون کیا ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، تجھ کو کیا پتا کون کیا ہے، جب کھلیں گے اعمال میزان پر تب چلے گا گھوٹا کھڑا کون ہے. شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، تجھ کو کیا پتا کون کیا ہے، جب کھلیں گے عمل میزان پر، جب کھلیں گے عمل میزان پر تب چلے گا پتا گھوٹا کھڑا کون ہے. گھوٹا کھڑا کون ہے، وہ تو وہاں چلے پتا چلے گا. بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو بڑے گنہگار تھے، لیکن آخری وقتوں میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، انہوں نے توبہ کر لی، اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولی بن کر رخصت ہوئے، اللہ کے ولی بن کر رخصت ہوئے، اور بالکل بخشے بخشا یہاں سے رخصت ہوئے ہیں. اللہ کے دربار میں ان کے ولیوں کا نام ہوتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے برائیاں کرتے رہتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خانقاہ کے باہر کچھ لوگ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ فلاں ایسا آدمی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں نے تو یہ گناہ کیا ہے، فلاں تو اتنا برا آدمی ہے. یہ اپنے تبصرے کر رہے تھے، غیبتیں کر رہے تھے لوگوں کے بارے میں فاسق کو فاجر کے فتوے لگا رہے تھے. حضرت تو بڑے صاحب کشف آدمی تھے، ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے کرتے ان کو کشف ہوا کہ میرے خانقاہ کے باہر بیٹھ کر کوئی غیبتیں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت نے اپنا ذکر چھوڑا، دروازہ ایک دم سے غصے کی حالت میں کھولا، اور کہنے لگے کیا بک رہے ہو تم لوگ، کیا کہہ رہے ہو یہ تم لوگ، کسی کو فاجر کہہ رہے ہو، کسی کو فاسق کہہ رہے ہو، کسی کو گنہگار کہہ رہے ہو، کسی کو ظالم کہہ رہے ہو، کسی کو کافر کہہ رہے ہو، یہ فتوے کیا لگائے بیٹھے ہو، یہ بیٹھے بیٹھے فتوے لوگوں کو لگا رہے ہو کہ ایسے ہے ویسے. اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز جن کو تم یوں سمجھتے تھے یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، تم جس کو یوں سمجھتے تھے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے یہاں تم دیکھو گے کہ وہ جنت میں جاتے ہوئے ملیں گے، قیامت کے روز ان کو دیکھو گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کو یوں سمجھتے تھے بڑے اچھے ہیں اور وہ جہنم میں جاتے ملیں گے. اس لیے کس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کریں اور کس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کسی کے بارے میں کوئی فیصلے نہ کرو، کسی کے بارے میں کوئی غیبت نہ کرو، ہم ہماری آخرت کو سوارو، ہم ہماری جنت کو بناؤ. کل قیامت کے دن وہ ہماری قبر میں سونے کے لیے نہیں آئے گا اور ہم اس کی قبر میں سونے کے لیے نہیں آئے گا. وہ برا ہے تو کل قیامت کے دن ہماری قبر میں ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ برا تھا اس لیے ہم تجھے سزا دیتے ہیں. نہیں، ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا ہوگی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ہوگی. ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہمیں ہمارے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو بدنام نہ کرے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا اور کل ہم اس کی برائی کرتے کرتے ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. ایک لمبا قصہ ہے حضرت ابو عبداللہ اندلوسی کا، بہت ہی نصیحت آموز ہے اور بہت ہی ڈرانے والا بھی قصہ ہے. ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، عراق کے سارے علاقوں کے پیر تھے، عرب کے سارے علاقوں کے پیر تھے، کئی خانقاہیں ان کی تھی اور بغداد کے اندر سب سے بڑی ان کی خانقاہ تھی. پورا بغداد ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتا تھا، ان کی ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑتا تھا. جہاں سے بھی گزر جاتے تھے لوگ ان کے دیدار کو تڑپتے تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ گزر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرنا کتنی خطرناک چیز ہے، برا گمان قائم کرنا کتنی خطرناک چیز ہے. ہم تو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان قائم کرتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں. ہمیں کیا حق بنتا ہے، ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ میزان پر پتا چلے گا کہ ہم اچھے تھے یا وہ اچھا ہے. کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ہم کیسے تھے اور وہ کیسا ہے، اچھا وہ تھا یا اچھا ہم ہے. بہرحال تو حضرت ابو عبداللہ اندلیسی نکلے سفر کے لیے، حج کے لیے، سارے مرید ساتھ ہیں. ابو بکر شبلی جیسے بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے صوفی زماں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ولی. ابو بکر شبلی جیسا ولی، کتنا بڑا ولی، وہ بھی ان کے ساتھ، وہ ان کے مرید ہیں، ان کے جوتے اٹھاتے ہیں. چلتے چلتے گئے، راستے میں کنویں پر ان کا ٹھہرنا ہوا. راستے پر ایک عیسائی لڑکی، روایتوں میں یوں آتا ہے کہ وہ گزر رہے تھے کہ ایک مندر کو دیکھا، ایک گرجا گھر کو دیکھا. گرجا گھر میں کچھ لوگ یسوع مسیح کی پوجا کر رہے تھے، باطل خداؤں کی پوجا کر رہے تھے. تو ان کی نظر مندر پر پڑی، اس گرجا گھر پر پڑی. کسی کو کچھ کہا نہیں، صرف دل میں اتنی بات آئی کہ کیسے لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں. دل میں آیا، زبان سے نہیں کہا، اتنا دل میں آیا تھا کہ اللہ کو ناپسند ہوا کہ ہمارے اتنے بڑے ولی ہو کر میری مخلوق کے بارے میں، میرے بندوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانا چاہا. آگے نکلے، ایک کنویں پر پہنچے، دیکھا کہ ایک لڑکی پانی بھر رہی ہے. اس پر ابو عبداللہ اندلوسی کی نظر پڑی، اور ایسی نظر پڑی کہ ان کو دل دے بیٹھے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئے. اب جب جانے کا وقت آیا تو ابو بکر شبلی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ حضرت چلنے کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، میں تو یہیں ٹھہروں گا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بغیر ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے. انہوں نے کہا تم جاؤ یہاں سے، تم اپنا کام کرو، تم جاؤ جہاں جانا ہو، تم حج کر کے آؤ، میں یہی ہوں. ابو بکر شبلی کو، وہ بھی اللہ کے بڑے نیک الولی تھے، اللہ کے ولی بندے تھے، کشف ہو گیا کہ ہمارے پیر و مرشد ہم سے بھٹکے ہیں، اللہ کی راہ سے تھوڑا بھٹکے ہیں. روئے پیٹے، سارے مرید پیٹے، پورا جنگل رونے سے اور چیخوں سے بھر گیا، پورا جنگل چیخوں سے گونج اٹھا کہ ہمارے پیر کو کیا ہو گیا. حج نہیں کیا، واپس گئے، خانقاہیں خالی ہو گئی، خانقاہیں ان کے ختم ہو گئی، ویران ہو گئی، جو ان کے مریدین تھے وہ تتر بتر ہو گئے، سارا نظام درم برم ہو گیا. شبلی کو کوئی یاد، ابو عبداللہ اندلوسی کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ملا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہا کہ کوئی ابو عبداللہ تھے. بہرحال دین گزرتے گئے، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی کو خیال آیا. اب دیکھو، میں درمیان میں ایک بات بھول گیا، یہاں سے وہ سارے مرید تو عراق پہنچ گئے، بغداد پہنچ گئے، ادھر ابو عبداللہ اندلوسی پہنچے لڑکی کے گھر، لڑکی سے باپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، مجھے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں، میری لڑکی عیسائی ہے، میں عیسائی ہوں، آپ کو ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا. ابو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے. کہا کہ ہماری علامت یہ ہے کہ ہمارا زنار جو ہوتا ہے، ہمارا جو لاکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو گلے میں ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. گلے میں لاکٹ ڈالا، جس ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی اس ہاتھ میں لاکٹ ہے. اور کہا کہ ایک سال کا آگے، ایک سال تک ہم آپ کو دیکھیں گے، ایک دم سے ہماری لڑکی نہیں دیں گے، ایک سال تک ہم ہمارا آپ ہم آپ ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے، آپ کا تجربہ کرتے رہیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ نہیں، عیسائی پر مضبوط ہیں کہ نہیں، یا پھر لڑکی کے پیار میں یہ جوش میں آ کر یہ سب قبول کر رہے ہوں، عیسائی مذہب قبول کر رہے ہوں. پہلے ہم آپ کو جانچیں گے، جانچ پڑتال کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ ہمارے سور ہیں، عیسائی لوگ سور کھاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں گائے بیل بھینس پالتے ہیں، اسی طرح وہ سور کے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں ان کے، اور پہلے زمانے میں چرایا کرتے تھے سوروں کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے اتنے سور ہیں، ان سارے سوروں کو آپ کو چرانا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ابو عبداللہ اندلوسی دیکھے کتنے بڑے آدمی، اللہ تعالیٰ کو اتنی بات نہ پسند آئی کہ میرے بندوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، روایتوں میں یہ لکھا ہے بدگمانی کرتے ہیں، یہ ان کے دل میں آیا تھا. حالانکہ وہ کافر لوگ تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر لوگ تھے مسلمان نہیں تھے، بدگمانی کائی ہوئی. بدگمانی کتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کو کہاں سے کہاں لے جا کر رکھ دیتی ہے. ہم تو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ایک آدمی آیا، اللہ اکبر نماز پڑھی، دو رکعت ختم کی، اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کرنے لگا، اللہ سے گر گرا کر رو رہا ہے، چلا رہا ہے، گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے اللہ. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، میرے دل میں اتنی سی بات آئی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے دھوم کر رہا ہے. کیا کہا؟ میرے دل میں اتنی بات آئی، کسی کو کہا نہیں، دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اور گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے، وہ دکھلاوا کر رہا ہے. بس اتنا دل میں آیا. حضرت فرماتے ہیں ایک مسلمان کے بارے میں صرف اتنی بدگمانی آئی تھی کہ دکھلاوا کرتا ہے، پانچ مہینے تک مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں. کیا کہا؟ اللہ نے غفلت میں ڈال دیا، پانچ مہینے تک مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ تہجد کے پابند تھے، کبھی زندگی میں تہجد ناگا نہیں ہوئی. یہ ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے محروم کر دیا. ذرا سوچے کہ آج کل ہم بہت سارے لوگ عبادت سے محروم رہتے ہیں، عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت میں لذت نہیں آتی. کہتے ہیں کہ صبح اٹھا نہیں جاتا، فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا، ظہر کی نماز میری دھندے میں چلی جاتی ہے، عصر کی نماز میری گھومنے میں چلی جاتی ہے، اور عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے. بہرحال ابو عبداللہ اندلوسی سوروں کو چرانے کے لیے جا رہے ہیں جنگل میں، اور جس عصا پر، جس عصا کو ٹیک کر وہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، کبھی بغداد کی مسجدوں میں، بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں میں جس عصا کو پکڑ کر وہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، آج اسی عصے پر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر سوروں کو چڑھا رہے ہیں، اور کبھی سور ادھر بھاگتا تھا اسی عصا سے اور اسی لکڑی سے اس کو ہانک کر ایک ساتھ کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں. جس عصا سے خطبہ دیا کرتے تھے اس عصا سے سوروں کو چڑھا رہے ہیں. اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ بدگمانی اتنی خطرناک چیز، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب وہ سال تک چڑھاتے رہے، چڑھاتے رہے، چڑھاتے رہے. ایک سال کے بعد ابو بکر شبلی کو خیال آیا کہ شیخ کا حال معلوم ہونا چاہیے، پیر و مرشد کا حال، شیخ کا حال معلوم ہونا چاہیے، ان کا عطا پتا ہونا چاہیے، ذرا ان کا حال تو پوچھنا چاہیے کہ کس حال میں ہے. چنانچہ سفر کر کے گئے، اس کنویں پر پہنچے, کسی سے پوچھا کہ ایک ابو عبداللہ اندلسی آدمی بڑی داڑھی ایسے ایسے حلیے کے ہیں, کیا کب آپ نے دیکھا؟ کہاں کیا دیکھا, وہ جنگل میں ہوں گے, انہوں نے تو عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے, وہ تو عیسائی بن گئے, کرشتی بن گئے, اور وہاں وہ سوبروں کو چرا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر شبلی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, یہ کیا میں سن رہا ہوں, یہ کیا بات سن رہا ہوں, یہ کیا ہو. چنانچہ تلاش کرتے کرتے پہنچے جنگل میں, تو اپنے شیخ کو دیکھا کہ آسے پر ٹیک لگا کر یوں کھڑے ہیں اور سوبروں کو چرا رہے ہیں. ابو بکر شبلی دیکھ کر اچمبے میں پڑ گئے, یہ کیا ہو, یہ کیسی حالت, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہنے لگے, السلام علیکم یا شیخ. کہا, وعلیکم السلام. یوں نظر اٹھائی, وعلیکم السلام, جہاں پہچان گئے کہ ابو بکر آیا ہے. پھر سر نیچے کر لیا, پوچھا, حضرت کیا حال ہے؟ کہا, دیکھ تو رہے ہوں میں کیا کر رہا ہوں. پوچھا, کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے, ایک آیت یاد ہے. کون سی آیت؟ آیت پڑھی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین سے مکر جائے اس کو قتل کر دو, جو اللہ کا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. پوچھا, کوئی حدیث یاد ہے؟ کہاں کہ ہاں ایک ہی حدیث یاد ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو, اس کے سوا مجھے کچھ یاد نہیں رہا. ابو بکر بھی بڑے اللہ والے تھے, ان کی طرف ذرا توجہ ڈالی تو ایک دم سے ان کو ایک چوٹ لگی دل میں, ایک دم سے دل میں جھٹکا لگا, اور ایک دم سے یہ جیسے کہ ان کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہو, اور پھر اللہ کا نور ان کے دل میں آ گیا ہو. اپنے مرید کی توجہ کی وجہ سے ان کے دل سے وہ چیز نکل گئی اور ایک دم سے ہوش میں آ گئی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضرت اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ اب میں تیرے ساتھ آؤں گا, جاؤ آگے جا کر اعلان کر لو بغداد میں کہ ابو عبداللہ اندلسی آ رہے ہیں, ابو عبداللہ اندلسی آ رہے ہیں, جب کو جا ساتھ سب کو جا کر اعلان کر دو. تو وہاں جا کر اعلان کیا تو سب خوش ہو گئے اور سارا بغداد امنڈ پڑ. تو یہ ہے ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ اتنا بڑا گناہ حضرت ابو عبداللہ اندلسی کر بیٹھے, لیکن جب توبہ کر کے بغداد میں آئے تو لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. ایسا نہیں کہ تم تو فرشتے ہو گئے, ایسا نہیں کہ تم تو نمازوں کو چھوڑنے والے ہو گئے تھے, ایسا نہیں کہا کہ تم تو ایسے ہو گئے تھے. نہیں, جب توبہ کر کے واپس آئے تو سب نے ہاتھوں ہاتھ لی. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی برا بھلا نہ کہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کو ذلیل نہ کرے, اس کی بیبتیں نہ کریں, اس کے بارے میں برائی نہ کریں. آدمی کو کب اللہ توبہ کی توفیق دے دے وہ کوئی طے نہیں ہوتا, اس کا کب دل بدل دے. دل تو اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, کب اس کا دل ٹھیک کر دے, کب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ دل کو رہنمائی عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ کسی اچھے راستے کی طرف لے جائے, کسی کو معلوم نہیں. بہرحال حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں جب سوار ہوئے اور کشتی والوں سے کہا میں گنہگار ہوں مجھے ڈال دیجئے, کشتی والوں نے کہا کہ تم تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے, کوڑا ڈالتے ہیں. کوڑا ڈالے گئے, حضرت کوڑا اٹھایا گیا, حضرت یونس کا نام آیا. دوسری مرتبہ جب اٹھایا تو حضرت یونس کا نام آیا, تیسری مرتبہ کوڑا ڈالے تو حضرت یونس کا نام آیا. تو لوگ مجبور ہو گئے, حضرت یونس نے کہا مجھے ڈال دیجئے ورنہ تم سب غرق ہو جاؤ گے. کسی کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام چھلانگ لگانے کے تیار ہو گئے. ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یونس علیہ الصلوۃ والسلام چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے, ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو وہ میرا مہمان آ رہا ہے, وہ تیری غذا نہیں ہے. مچھلی کو حکم دے رہے ہیں کہ تیری غذا نہیں ہے, تیرے پیٹ کو مجھے اس کا قید خانہ بنانا ہے, اس کو مجھے سبق دینا ہے, اس کو ذرا مجھے تنبیہ کرنا ہے, اس لیے تو اس کو اپنی غذا نہ بنانا, اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھنا, اور اس تیرے پیٹ کو میں اس کا معبد بنا دوں گا, تیرے پیٹ کو اس کا عبادت خانہ بنا دوں گا. بہرحال اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت یونس کی مچھلی جنت میں جائے گی کیونکہ یونس کی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی عبادت ہوئی ہے. یہ روایتیں ہیں ایسی اب یہ اسرائیلی ہے یا صحیح روایت ہے وہ تو معلوم نہیں، البتہ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے. بہرحال تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے چھلانگ لگائی، کشتی کے نیچے ایک بڑی مچھلی اپنا منہ کھولے دی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس میں چلے گئے. وہ مچھلی آگے نکلی تو ایک بہت بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تین اندھیریوں کے اندر چلے گئے، ایک تو سمندر کی اندھیری، دوسرا بڑی مچھلی کی اندھیری، اور بڑی مچھلی کے اندر چھوٹی مچھلی کا اندھیرا. ان اندھیریوں کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ مچھلی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر ساتوں زمین کے نیچے لے جاتی تھی اور پورے سمندر میں گھومتی تھی. حضرت یونس کو کچھ پتا نہیں میں کہاں ہوں، لیکن اتنا معلوم تھا میں زندہ ہوں. جب وہ نیچے گئے تو سنگریزوں کو سنا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مچھلیوں کو سنا انہوں نے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب ایک ان کے کانوں میں اللہ کا ذکر پڑنے لگا تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے. ذکر کرتے کرتے ان کی زبان سے نکلا، ان کی زبان سے نکلا، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یہی نکلے الفاظ کہ نہیں ہے معبود تیرے سوا کوئی، تیری ذات پاک ہے، گنہگار میں ہوں. کیا کہا؟ گنہگار میں ہوں، اے اللہ گنہگار میں ہوں، اے اللہ ظلم میں نے کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ سے خوب توبہ کی. روایتوں میں یوں آتا ہے 40 روز تک، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، بعض لوگوں نے 7 روز بھی لکھا ہے، اس سے کم بھی لکھا ہے، اس سے زیادہ بھی لکھا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے تھے. 40 روز تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو حضرت یونس کی دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. اور خاص کر کے عشاء کی نماز کے بعد جو آدمی 11 مرتبہ آگے پیچھے درود پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، اس کی جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو آج کا وظیفہ لے کر جائیں، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دے گا. بہرحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 روز کے بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے مچھلی کو نکلا، چھوٹی مچھلی کو، اس چھوٹی مچھلی نے لے جا کر اس کو ان کو سمندر کنارے پھینکائی، ان کو سمندر کنارے اتار کر آ گئی. اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب سمندر سے باہر آئے تو ان کے بدن کے اوپر بالکل بال نہیں تھے، ایک دم سے نرم ہو چکے تھے، ایسے نرم جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ یا کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بدن کے اوپر بال نہیں ہوتے، ایسے بالکل ان کے بال نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تندرستی کا یہ انتظام کیا کہ کدو، دودھی جس کو ہم کہتے ہیں دودھی، دودھی کا اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو لگا دیا، بیل کو، اور کدو کی بیل کا چھپڑ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کدو کے جھونپڑی میں، کدو کے بیل کی جھونپڑی میں رہنے لگے. ان کو اس سے ٹھنڈک ملتی رہی کیونکہ اندر گرمی تھی، گرمی سے وہ بالکل ان کے بال وغیرہ جھڑ گئے تھے اور ان کا بدن سکڑ گیا تھا. تو کدو کی ٹھنڈک کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ان کی جو بیماری تھی وہ دور ہونے لگی، ان کو جو صحت ختم ہو گئی تھی وہ صحت واپس آنے لگی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو ان کے پاس بھیج دیا، وہ جنگلی بکری کو دوہتے رہتے تھے، دودھ پیتے رہتے تھے، اس طرح گزرتے رہے، دین گزرتے رہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحت مند ہو گئے. اب ایک مرتبہ کی بات کہ جو بیل تھی ویل، جس کو ویل کہتے ہیں، کدو کی بیل، وہ کسی کیڑے کی کھانے کی وجہ سے وہ بالکل خشک ہو گئی اور اس کی تری ختم ہو گئی. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام غم میں پڑ گئے اور رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کدو کی بیل ختم ہو گئی، وہ خشک ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس ویل کو جس کو ہم کہتے ہیں ویل، اس بیل کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خشک کر دیا تھا تاکہ حضرت یونس کو تنبیہ کرے. حضرت یونس سے کہا، یونس تیری ایک بیل خشک ہو گئی، تو رونے بیٹھ گیا، تیرے اوپر غم سوار ہو گیا، تیری ایک بیل کی وجہ سے تیری حالت ہے۔ یونس تو نے تو اپنی قوم کے لیے کہ جو لاکھوں لوگ تھے اس کے لیے بدعا کی تھی کہ وہ تباہ ہو جائے۔ یونس تو ان سب کو چھوڑ کر شہر چھوڑ کر چلا گیا، تجھے اتنی بھی فکر نہیں ہوئی کہ ان بندوں کا کیا ہوگا جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان بندوں کا کیا ہوگا، تجھے یہ فکر نہیں ہوئی، تو نے تو اس کو ہلاک کرنا چاہا اور بدعا کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب طوفان آیا اور ساری قوم برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ مٹکے بناؤ، جب مٹکے بنا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توڑ دو، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دل دکھا کہ میں نے اتنی محنت سے بنائی اور توڑنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ذرا پسو پیش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آیا کہ اے نوح تیری قوم پوری برباد ہو گئی، تو نے بدعا کی تھی اس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، وہ بھی میرے بندے تھے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، وہ برباد ہوئے، مجھے کتنا دکھ ہوا ہوگا، تو سوچ مجھے کتنا دکھ ہوا ہوگا، تیرے چھوٹے سے مٹکے اس کو توڑنے سے تو جھجکا رہا ہے کیونکہ تجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا دو چار منٹ پانچ منٹ کا واقعہ ہوگا، وہ عرض کر کے انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آئندہ کل سے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔